دریافت فرمایا ہے کہ جب میاں بیوی دونوں صاحب نصاب نہ ہوں تو کیا ان پہ قربانی فرض ہے؟ خود ہی سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی کے پاس قربانی کا نصاب نہیں ہے، اس پہ فرض نہیں ہے، تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھی عجیب بات، جب ان کے پاس دونوں صاحبان نصاب نہیں ہیں تو کون آخر ان پہ قربانی کو واجب قرار دے گا؟ پیشے سے تاجر ہوں اور ہمارے کچھ گاہک ہم سے سامان کی گارنٹی کا مطالبہ کرتے ہیں، اشیاء کا معیار کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی برا، اور جس کمپنی سے خریدتے ہیں وہ ضمانت نہیں دیتی، تو کیا اس صورت میں گاہک کے رجحان کو دیکھتے ہوئے اشیاء کی دو قیمتیں مختص کر سکتے ہیں، ایک گارنٹی کے ساتھ اور دوسری بغیر گارنٹی کے؟ جی یہ ہو تو سکتا ہے، لیکن جس چیز کی آپ گارنٹی دیں گے اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہی ہوں۔ مثلا فرض کر لیجئے کہ فریج آپ خریدتے ہیں اور آپ سودا کرتے ہیں کمپنی سے یا آرڈر دیتے ہیں کہ ہمیں 100 فریج چاہیے، پھر آپ پوچھتے ہیں گارنٹی کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی گارنٹی نہیں، ایک دن چلے یا سال چلے ہمیں اس سے بحث نہیں۔ آپ کا اب جو گاہک آتا ہے، اگر آپ اسے کہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں یہ اتنے عرصے کے لیے ہے، تو پھر آپ نے چونکہ کہی ہے، آپ ضامن ہیں، اس چیز میں کوئی نقص واقع ہو گیا تو گاہک کا حق بنتا ہے کہ آپ سے کہے میرے پیسے واپس کرو، سال سے پہلے یہ چیز خراب ہو گئی اور آپ لے لیجیے۔ اور اسی میں کمپنی نے تو گارنٹی نہیں دی، لیکن آپ نے خود ہی اپنے تجربے اپنے علم کی بنیاد پہ شان پھٹک کے الگ کر دیا اور آپ نے کہا کہ یہ مال جو ہے نا یہ کم درجے کا ہے، اور اس کی آپ نے گارنٹی نہیں دی، تو جس نے گارنٹی لینی بھی چاہیے آپ نے دی کہ میں مرضی ہے تمہاری، یہ لے لو، گارنٹی والا لوگ تو ہم 10,000 کا، بغیر گارنٹی کے ہم 7,000 کا دیں گے۔ تو اب جو کچھ اس نے منتخب کیا ہے بس اس پہ وہ پابند، 7,000 پہ وہ گارنٹی مانگ ہی نہیں سکتا، گھر لے جاتے ہی ریفریجریٹر کو آن کیا اور اڑ گیا، کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ آپ نے گارنٹی نہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں صورتوں کی وضاحت ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ What advice would Hazrat give to youths living in current times؟ یہ جو بچے آپ کا سوال ہے نا، یہ اس کے لیے دو تین جمعے انشاءاللہ آئندہ جو آئیں گے اللہ نے چاہا تو اس میں وضاحت کریں گے کہ ہمارے بچے اب دنیا میں کیا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے۔ پھر دوسرا سوال بھی اسی طرح کا ہے، واٹس دا موسٹ ریلیونٹ تھنگس اے ینگ بوائے اور گرل should be focusing upon, things that will massively improve their life in both worlds۔ یہ بھی وہی چیز ہے، انشاءاللہ یہ بات آئے گی۔ تیسرا سوال بھی وہی ہے، shed light on some priorities Muslim youth should focus upon۔ What are the 5-6 most important things we should be doing on an individual basis؟ یہ تینوں سوالات جو ہیں اس کا محصل ایک ہی ہے۔ I want to learn different types of Quranic reading so much, so which country is best for it؟ قرآن کریم کی قراءت یہ پورا علم ہے، آپ کے ہاں انڈیا میں بھی بہت اچھے اچھے قاری ہیں، آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کو قراءت عشرہ پڑھا دیں، پاکستان میں بھی الحمدللہ بہت اچھے اچھے قرآن کریم کے پڑھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، خاص طور پہ قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بہت اس پہ محنت کی، اور قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں مختلف قراءتوں میں تاکہ عوام تک یہ علم پہنچے اور لوگ جانیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ 10 قراءتوں میں نازل ہوا ہے، اور پچھلے 1500 سال سے یہ قراءتیں متواتر چلی آ رہی ہیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھا تھا، جبریل امین نے انہیں جیسے تلقین کی تھی، اب تک وہی چلیا۔ اس لیے جو لوگ اب آ کے کہنے لگے ہیں کہ یہ قراءتیں بدعت ہیں اور یہ قراءتیں اجمیوں کے افسانے ہیں اور یہ قراءتیں شریعت کے خلاف ہیں، وہ کوئی چھوٹی سی غلطی نہیں کرتے، بہت سنگین غلطی کرتے ہیں کہ پوری امت جو چیزیں پڑھتی آ رہی ہے، سنتی آ رہی ہے، جس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، 1500 سال میں کسی ایک پہ بھی یہ نہیں کھلا کہ وہ قرآن جیسی چیز میں بدعات کے مرتکب ہو رہے۔ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی کے بزرگ تھے، اسپین میں تھے، انہوں نے شاطبیہ ایک کتاب لکھی ہے قراءتوں، ان سے لے کے اب تک 700 سال سے مسلمان مسلسل اس کو پڑھ رہے ہیں، اور بچے ہمارے جو حفظ کرتے ہیں 1 سال کے رات میں لگاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے، رسم الخط کیا، تابوت کا لفظ قرآن کریم میں آتا ہے، کہاں آتا ہے اس کو نکال کے دیکھیں تو تا گول بھی ہوتا ہے، گول زیرو جیسی شکل بنا کے اس پہ 2 روپے دے دیتے ہیں، اور تا با تا سا کش کھینچا جاتا ہے نا، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں تابوت کا لفظ کتنے مقامات پر آیا ہے اور ان میں کیا اختلاف ہے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ تابوت آخر کا جو تا ہے نا، یہ کس طرح لکھا گیا ہے، یہ ہے رسم عثمانی۔ مسلمان کبھی بھی قرآن کریم سے غافل نہیں رہے، یہ خدا کی کتاب ہے، اسے لکھا بھی گیا ہے، پڑھا بھی گیا ہے۔ آپ ہندوستان میں دیکھیں بہت سے قراء ملے، مصر اس وقت ممتاز ہے، پوری دنیا جامع الازہر میں قراءت کا شعبہ ہے اور باقاعدہ اس علم کو پڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بعض مدارس ہیں جس میں اس علم کو پڑھایا جاتا ہے۔ What are the basic foundations to be built in a person who want to study for jurisprudence? یہ تو بھیا جس فقہ سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں اس کی ابتدائی کتابیں پڑھیے، مثلاً جہاں سے آپ نے سوال لکھا ہے وہ بنیادی طور پر سب حنفی ہیں، تو آپ حنفیت میں قانون کی کتابیں پڑھنی شروع کریں، اور ان میں کچھ قوانین ایسے ہیں جو عبادات سے متعلق ہیں اور کچھ عبادات سے آگے چل کے معاملات کے متعلق بھی ہیں۔ مثلاً ہمارے یہاں عام طور پہ منیت المصلی پڑھاتے ہیں، یہ درس نظامی کا ایک حصہ ہے، اور انسان اس کو پڑھ کے چھوٹے بچے کو پڑھاتے ہیں کہ وہ طہارت، پاکیزگی، نماز وغیرہ، جنازے تک کے مسائل سیکھ جائے، پڑھ۔ پھر اس کے بعد نور الازہ پڑھاتے ہیں، نور الازہ میں ساری عبادات، حج بھی ہے، یہ چیزیں۔ پھر اس کے بعد وہ قدوری پڑھاتے ہیں، قدوری میں تقریباً زندگی کے تمام شعبے آ جاتے ہیں، کوئی چیز گر گئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، 2 آدمیوں میں لڑائی ہو گئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اگر زمین کی تقسیم کرنی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں ایسے ہیں۔ قدوری سے بھی بعد کی کتاب کنز دقائق پڑھاتے، اور کنز کو اچھی طرح کسی نے پڑھا ہوا ہو تو وہ بنیادی طور پہ اگر اچھی طرح پڑھا ہوا ہو تو وہ صاحب علم ہو جاتا ہے. اور کنز دقائق کے بعد پھر ہدایہ پڑھانی چاہیے، اور ہدایہ پڑھاتے ہیں، بعض لوگ شرح وقایہ بھی پڑھاتے ہیں، لیکن اگر ہدایہ کسی آدمی نے، کسی بچے نے اچھی طرح پڑھ لیو اور پڑھا بھی دیو تو فی الجملہ اس میں قاضی بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ قاضی رکھ سکتا ہے. جیسے آپ کے یہاں سیشن ججز ہوتے ہیں، وہ اس سے بھی بڑا مقام رکھتا ہے اگر وہ ہدایہ کو پڑھ لے اور پڑھا لے. سود کے مسائل ہیں، بزنس کیسے کی جاتی ہے، عدل کیسے قائم کیا جاتا ہے، حدود کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. اور ہدایہ کے بعد پھر در مختار پڑھاتے ہیں، بس ٹھیک ہے، اگرچہ وہ پڑھانے سے کم خود کے مطالعے کی چیز ہے اس بچے کے لیے جس نے ہدایہ کو اچھی طرح پڑھا ہوا ہو اور اصول سمجھے. اگر ہدایہ کو کسی نے اچھی طرح پڑھا ہوا ہو تو یقین مانے دنیا میں کوئی ملحد ایسا نہیں ہے جو اسلام پر عقل کے مطابق کوئی اعتراض کرے اور اس کا جواب نہ دے. کمال کی کتاب کیسا ہدایہ رحمہ اللہ، اور اس کی شرح فتح القدیر وغیرہ پڑھی ہو تو پھر تو کہنے ہی. تو اس لیے پھر جب یہ استعداد پیدا ہو جائے بنیادی طور پہ قانون کو سمجھنے کی کہ قانون ہوتا کیا، پھر اس کے بعد دوسرے فقہا کی کتابیں شروع کریں. مثلا مالکی فقہ ہے، اس میں ابتدا سے انتہا تک کیا پڑھایا جاتا ہے. حنبلی فقہ ہے، وہ عقیدے جن چیزوں سے شروع کرتے ہیں اس سے لے کے پھر ان کے یہاں آخری چیز کیا پڑھائی جاتی ہے. اسی طرح شافی فقہ، اور اسی طرح فقہ جعفریہ بھی، اسے بھی پڑھنا چاہیے اگر وہ واقعی چاہتا ہے کہ فقیہ بنے اور اچھا مفتی بنے. تو اچھے مفتی کے لیے تو بہت علم چاہیے بھائی، تاریخ کا علم چاہیے، حدیث کا علم چاہیے، بہت سی چیزیں چاہیے. لیکن اگر قانون کے دائرے میں رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ فقہ جعفریہ کا بھی مطالعہ کرے، کیونکہ مفتی کے سامنے کبھی کبھی ایسے مشکل حالات پیش آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی فقہ کے علاوہ کوئی مسئلہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کس طرح، چونکہ فقہ بنیادی طور پہ انسانوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اور مسائل کے لیے ہے، تو اس کی نظر میں اگر فقہ جعفریہ میں ہوگا تو کوئی نہ کوئی حل اس کا تلاش کر لے گا کہ کم سے کم تقلید کے دائرے میں رہے گا. اور تقلید کے دائرے میں لوگوں کو رہنا چاہیے، کیونکہ تقلید کو چھوڑ دینا اور اجتہاد کی طرف چل پڑنا نااہل لوگوں کا. اہل آدمی ضرور اجتہاد کرے، اس سے تو بات کرنے کی بات ہی نہیں، کون اس کو منع کرتا ہے؟ جو منع کرتا ہے اس سے بات کرو، ہم تو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اہل ہونا چاہیے، اگر اہل نہیں ہے تو اس فتنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے. اس وقت رمضان میں ایک صاحب نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ تم لوگ مومن نہیں ہو، مسلم ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمائی بالکل ہے، سورہ حجرات میں ہے نا، قل لا تمنوا علی اسلام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو تو میرے پہ احسان نہ کرو، اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ اسلام کی توفیق دی ہے اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے جو ابھی تک دلوں میں آیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو پہلے ایمان دل میں دیکھے ہے کہ نہیں، اگر ہے تو پھر اس آیت پہ عمل ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے ایمان والو ہم نے کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، تو اگر ایمان ہے تو روزہ رکھے، جو صرف مسلمان ہے اس پہ روزہ فرض ہی نہیں. یہ ہیں مجتہد. ان کا جتنی یا ایہا الذین آمنوا سے آیات شروع ہوتی ہیں اس پہ عمل اسی وہی کرے جو ایمان والے. پھر آیا پھر آیا پھر فون بھی آ گیا. ہم نے کبھی بالکل ہم اس کو مانتے, یہ بہت اچھا اجتہاد فرمایا ہے, لیکن انہوں نے کہنا کہ نکاح کی جو آیت ہے نا اس میں بھی یا ایہا الذین آمنوا ہے, تو جب تک ایمان نہ دل میں داخل ہو شادی بھی نہیں کرنی چاہیے, اگر ہے تو طلاق دے دے, پہلے ایمان کی سلامتی کرے پھر اس کے بعد آگے, اور اگر اولاد بھی ہے تو انہیں وراثت میں حصہ نہ دے کہ وہ جائز اولاد دے, پھر ایسوں کو ایسے ہی جواب دینا پڑتا ہے, اب کیا کرے. اے ایمان والو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجو پورا پورا, اب درود شریف بھی نہیں پڑے گا ولیعوذ باللہ, یہ تحریف نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ ہے نئے نئے ان نالائق لوگوں کے لیے اجتہاد اجتہاد. یار تو اس کے اہل بھی ہو یا نہیں, تو اس لیے یہ جو جیورسپونڈنس آپ نے فرمائی ہے کوئی چھوٹا سا شعبہ نہیں ہے, بڑا دماغ چاہیے اور وہ بھی ایک خاص قسم کا دماغ چاہیے, ہر دماغ قانون کو نہیں پڑھ سکتا, قانون کی بڑی باریکیاں ہوتی ہیں پیچیدگیاں ہوتی ہیں, حرف تو بہت بڑی چیز ہے, ایک قومے سے لا بدل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا غلبہ ہوتا ہے, تفسیر کا, اس کا ایک اپنا دماغ ہوتا ہے, حدیث شریف اس کا ایک اپنا دماغ ہے, تاریخ اس کا اپنا ایک دماغ ہے, قانون فقہ اس کا اپنا ایک دماغ ہے کہ وہ قانونی پیچیدگی پر غور کرتا ہے کہ یہ کیا ہے. ہر ایک کا مرتبہ الگ ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے تک کون پہنچ سکتا ہے, کوئی بھی نہیں. اللہ نے جو عالی مقام سید الثقلین علیہ الصلاۃ والسلام کو عنایت فرمایا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں الگ الگ. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محمدیت پر ایک جگہ بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شؤون کے جامع تھے, حقیقت احمدی پر بحث کی ہے, اور انہوں نے 12-15 قسمیں گنوائی, ان میں سے ایک قسم یہ گنوائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاضی اور مفتی بھی تھے. یہ قاضی اور مفتی ہونے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پہلو ہے نا, یہ اگر آپ نکال لیں نبوت سے ایک لمحے کے لیے, تو اس کے بعد جو دماغ نظر آتا ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ہے, ٹھیک فقہی اور قانونی دماغ. اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ حنفی ہیں اس لیے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ تھا, یہ تینوں دماغ قانون کے اعتبار سے ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی باریکی سے قانون کو دیکھ اور سمجھتے ہیں کہ ان کے معاصرین میں کوئی اتنی باریک بینی کا آدمی نہیں. یہی حال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, اور عمر رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ فقہ میں دین کو سمجھنے میں یا تو سیدنا علی تھے یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے, یہ خاص دماغ ہوتا ہے. یہ جو وکلاء ہیں نا, ان میں جو لوگ ٹاپ کے ہوتے ہیں واقعی قانون کو سمجھتے ہیں, ان سے پوچھو کہ کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ ان کی زندگی میں ان سے ملتے ہیں, لیکن وہ اگر خدا کا خوف ہو تو عمر کے آخری حصے میں پہنچ کے وہ الگ کر سکتے ہیں کہ یار یہ جو دماغ ہے نا یہ قانونی دماغ ہے, اس بچے کو قانون پڑھنا چاہیے. پروفیشنل نیوز کاسٹر کو سچ اور جھوٹ کی تمیز رکھنے کا اختیار بھی نہیں ہوتا, تو کیا یہ پروفیشن اور میڈیا سے منسلک پروفیشنز اختیار کرنا درست ہے؟ جی بھائی یہ بالکل درست ہے, اس کی نوکری بھی درست ہے, اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ ہم شہادت دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم خبر دے رہے ہیں. خبریں ہی ہوتی ہیں نا, خبر جو ہوتی ہے اس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے, سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. سچ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا, اور جھوٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا لیکن بعد ازاں ثابت ہوا کہ وہ صاحب اس موقع پہ چلے گئے تھے ان کا قتل نہیں ہوا چنانچہ وہ زندہ. یہ خبر ہے نا, سچ اور جھوٹ دونوں. شہادت ایسی چیز ہوتی ہے جس میں دوسری طرف کا احتمال نہیں ہوتا, یا تو پورا جھوٹ بول رہا ہے یا پورا سچ بول رہا ہے. شہادت اور خبر میں فرق. تو اس لیے جو بھی ان چیزوں کو کہتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ میں خبر دے رہا ہوں, وہ یہ نہیں کہتا کہ میں شہادت دے رہا ہوں. درود تنجینہ پڑھنا روزانہ کے معمولات شامل رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں, یہ پچھلی وقت اس سے بھی پچھلی وقت بات ہو گئی تھی. غیر ممالک ہجرت کرنے والوں کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اور اس کے برعکس خود ہی عالمی طور پر سیکولرزم, انسانیت بغیر خدا کے, فیمنزم, الہاد, مخلوط ماحول کے اثرات اور موجودہ ناقص نظام تعلیم سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. اس کی تاکید میں, یہ تاکید جو ہے بھیا یہ دو شوشوں والا کیسے ہو گیا؟ یہ قاف ہو گیا نا, تاکید میں وہ کشش والا قاف آتا ہے. آپ ابواب الفتن کے موضوع پر احادیث پیش کرتے ہیں کہ مثلا اپنے گھر کی چوکھٹ بن جانا اور فتنے کے بالکل محفوظ رکھنا, کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ ہمیں اس تضاد کی کوئی سمجھ نہیں آئی. ہمارا خیال ہے کہ یہ تضاد نہیں ہے. آدمی کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اس ملک سے چلا جائے اور اس ملک میں اپنی صلاحیتوں اور اپنی آئندہ نسلوں کو خراب نہ کرے, اور اگر وہ نہیں جا سکتا تو آرام سے گھر بیٹھے اللہ کو یاد کرے. اپنے آپ کو فتنے اور آزمائش میں نہ ڈالیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جب تم لوگوں کو دیکھو کہ اپنی رائے پہ مر مٹے, اور تم دیکھو کہ ہر آدمی معاملات میں بولنے لگ گیا, تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ دعی الناس, لوگوں کو چھوڑ دینا اور اپنے گھر کی چٹائی پہ جم جانا. ایک جگہ فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ حکومتیں ان لوگوں کے پاس ہیں جو واقعی مشورہ کرتے ہیں, خدا کا خوف رکھنے والے, تو زندگی بہتر ہے, اور جب تم دیکھو کہ حکومتیں سازشوں اور جبر سے قائم ہو رہی ہیں تو مر جانا قبر اس زندگی سے اچھی. اس مفہوم کے احادیث آپ کو نسائی میں مل جائیں. تو اس لیے ہم اب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا شرع صدر اس پہ ہے, نہ کیجیے, کوئی حرج نہیں. یہ تو ایک ذاتی رائے ہے نا جی, نہ کیجیے, کوئی حرج نہیں. ہم پہ کون سا ولیعظ باللہ کوئی وحی آتی ہے کہ جو کہتے ہیں سچ صحیح ہوتا ہے؟ دونوں طرف ہے مراد. لیکن ان حالات کو دیکھ کے, اس کا تجزیہ کر کے یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی صلاحیتیں خدا کے دین کے لیے, اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کہیں اور چلے جانا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. یہ بارہا ہم کہہ چکے ہیں, اور اگر یہ میسر نہ ہو تو اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کر رکھے, آزمائش میں نہ. یہ آزمائش اتنی بڑی چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے قدم جگہ سے ہل جاتے ہیں. یہ آزمائشیں اتنی بڑی چیز ہیں کہ خود اپنی اولاد چھوڑ دیتی ہے, پیسہ چھوڑ دیتا ہے, مال سے بھی کام نہیں چلتا اور عہدے سے بھی کام نہیں چلتا. اللہ کسی آزمائش میں اگر ڈال دے تو صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو ہم کمزور اور ایسے نہ ہو کہ اپنے ایمان کو بھی بیچ دیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی آزمائش میں نہ ڈالے, الگ رہ کے اپنے گھر میں رہ کے اپنی زندگی بسر کرے, اللہ کو یاد کرے اور خدا سے دعا کرتا ہے, بس اس سے زیادہ کچھ. کربلا کا جب واقعہ پیش آیا اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام اور تابعین تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا اگر ہم اب بھی اس حکومت کے خلاف نہ اٹھے تو اے خدا کی قسم پتھر برسیں گے آسمان سے, یزید جیسا حکمران, اور ہم اس کے خلاف کھڑے نہ ہو تو نتیجہ یہ کہ مدینہ منورہ میں بغاوت ہو. فوج آئی اور لڑائی ہوئی بہت شدید. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک غار میں جا کر بیٹھ گئے ایک پتھر کے ساتھ. تو ایک فوجی حکومت کا وہاں بھی پہنچ گیا اور وہ مارنے لگا تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو. اس نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں رضی اللہ عنہ، میرا نام ابو، میری کنیت ابو سعید ہے اور میں ان کی صحبت طیبہ میں رہا ہوں. اس نے کہا یہ کیا حرکت کی؟ ان کا حرکت یہ کی ہے کہ جب تم آئے ہو تو میں نے اپنی تلوار پتھر پہ مار کے دو ٹکڑے اس کے کر دیے ہیں اور ایک علامتی تلوار لے لی ہے، یہ لکڑی کی تلوار. اب لکڑی کی تلوار سے کسی نے کیا ڈرنا اور کیا مرنا؟ اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا تھا کہ جب فتنوں کا دور آ جائے تو ابو سعید اپنی تلوار کو توڑ دینا اور لکڑی کی تلوار بنا کے رکھ لینا اور ان فتنوں سے پرے رہنا. یہ ایسا دور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کو اپنا گنتے تھے. اب کا کیا خیال؟ کچھ لوگوں پہ شرح صدر ہے کہ وہ جدوجہد کریں، قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، لیکن ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ایسے نہ ہو کہ فتنوں میں پڑے اور اپنا ایمان بھی کس دن ضائع کر رہے. سید فصیح الدین صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ نے بہت اچھی نعت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور الفاظ بھی آپ نے بہت مناسب چنے. اور حسینی سید ہیں آپ، یہ آپ کا شرف ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں کا نفع بخشے. مگر اس کے لیے ہم آپ کو ایک مشورہ دے سکتے ہیں کہ اتنی طویل نعت اور ان چیزوں میں سب سے اچھے استاد اس وقت برصغیر میں وہ احمد جاوید صاحب ہمارے یہاں لاہور میں ہوتے ہیں. وہ خود بھی شاعر ہیں اور شاعری پہ نقد بھی کر سکتے ہیں. شاعری کا پسند ہونا ایک الگ چیز ہے، شاعر کا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ اساتذہ شاعری پہ نقد کرتے ہیں. آپ نے جس غرض کے لیے ہمیں یہ صفحات بھجوائے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن آپ ان سے رجوع کیجئے. احمد جاوید صاحب ان کی کیسٹس بھی آتی رہتی ہیں، انٹرنیٹ میں ان کا نام بھی ہے، آپ ان کا پتہ لے لیں وہاں سے انٹرنیٹ سے، اور فون نمبر بھی، اگرچہ مشکل سے ان تک رسائی ہوتی ہے، اگر ہو جائے تو اپنا کلام انہیں بھجوائیے تاکہ وہ اس پہ نقد کریں، اس کی تصحیح کریں. اور ماشاءاللہ بہت اچھی نعت آپ نے لکھی ہے، اللہ قبول کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہت بڑی عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے کہ قیامت میں اس کا نفع ملے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بھی ایسے آدمی کو نصیب ہو. سوال آپ نے یہ پوچھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہمیشہ ٹوپی سے ڈھپا رہتا تھا، یہ کن مواقع پہ نہیں ہے؟ امت کے لیے رہنمائی کیا ہے؟ امت کے لیے رہنمائی ان کے اپنے علاقے کا رواج، یہ اصولی بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ہم دو لفظوں میں استعمال کر دیتے ہیں. یہ جتنے ہمارے فقہا اور جتنے محدثین اور مفسرین مغرب کے تھے، اسپین میں، الجزائر میں، فرانس میں، جرمنی، ان سارے علاقوں میں، ان کے ہاں بادشاہوں کے سامنے جاتے ہوئے سر ننگا رکھنا یہ اطاعت تھی بادشاہت کی، اور بادشاہ کی عظمت اس طرح ظاہر ہوتی تھی کہ سب لوگ ننگے سر رہتے تھے کہ ہم آپ کے سامنے پگڑی نہیں باندھ سکتے، آپ کے سامنے ٹوپی سر پہ نہیں رکھ سکتے، بادشاہ سلامت خلیفۃ المسلمین تاج رکھنا صرف آپ کا حق. اور مشرق میں اس کے برعکس تھا، مشرق میں ٹوپی پہنتے تھے، پگڑی باندھتے تھے، اور اسی کو وہ زیادہ تعظیم سمجھتے تھے کہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہونا اور سر کھلا ہونا یہ بے ادبی. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی ہے ایک جگہ، کتاب کا نام سوچ لیں، غالباً الاعتصام بالسنن، اور انہوں نے مشرق اور مغرب کا توازن کیا ہے، مقابلہ کیا. بڑا طویل مسئلہ بحث میں آیا، اور غالباً یہ 14 نمبر کا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے الاعتصام بالسنن، ہی ہے ان کی کتاب، اس میں دیکھ لیں. تو انہوں نے اپنے معاشرے میں جو کچھ ہے اس پہ چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں آپ کے ہاں تعظیم کس طرح سے ہوتی ہے اسی کے مطابق کر لیں، مشرق ہے تو مشرق کے مطابق اور مغرب ہے تو مغرب کے مطابق. اب مشرق میں ننگے سر بادشاہ کے سامنے پیش ہونا یا سر پہ ٹوپی کا نہ ہونا مشرق میں اب یہ رائج ہو گیا، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ گناہگار ہوتی ہیں، اتنے بڑے فتوے نہیں لگانے چاہیے. شاطبی رحمت اللہ علیہ کی یہ تحقیق بھی پیش نظر رہنی چاہیے. ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ایسک ہاؤ مچ شیئر ول اے فادر، 5 سسٹرز اینڈ 3 برادرز. یہ آپ نے جو وراثت کا مسئلہ پوچھا ہے تو اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ باپ والد ابھی زندہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں 4 اور 5 ان کی بیٹیاں ہیں. اب ان میں سے والد جو ہیں ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، نہ اس بچے کی بیوی تھی نہ اولاد تھی. تو بیوی اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں یہ جو ان کا بیٹا ہے، جو مال یہ چھوڑ کر گیا ہے، 2 صورتیں ہیں، یا تو بہنوں اور اس کے بھائیوں میں تقسیم ہو جائے، 5 بہنیں اور 3 بھائی رہ گئے نا، اور یا یہ ہے کہ ابھی چونکہ والد زندہ ہیں تو یہ مال والد کی طرف لوٹایا جائے. تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ عصبات ہیں دونوں، فقہا کی اصطلاح میں وہ کہتے ہیں یہ جو عصبہ ہے وراثت کی تقسیم میں بہنیں اور بھائی، اتنا بڑا عصبہ مضبوط نہیں ہے جتنے حقدار، اور جتنا عصبہ مضبوط ہے والد. تو کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی اپنی اولاد میں کوئی بیوی بچے کچھ بھی نہیں ہیں، تو یہ سارا کچھ جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے اس کے والد کو دے دینا چاہیے، مل جائے گا، پھر والد اس کے مالک.